شوکت صدیقی کی کہانی۔ یہ بیمار۔ میں کچھ بوہیمین قسم کا آرٹسٹ ہوں، اور مکمل بوہیمین بننے کے لیے مجھے زندگی کو ابھی اور بے ترتیب بنانا ہے، مزاج میں کچھ اور آشفتہ سری اور لاوبالی پن پیدا کرنا ہے۔ میرے پاس سیاہ چمڑے کا یہ بوسیدہ پورٹ فولیو ہے، جس میں کچھ پروفائلز ہیں، کچھ کیریکیچرز اور کچھ ادھورے اسکیچ ہیں۔ میری زندگی کا تمام سرمایہ صرف راتوں سے وابستہ ہے۔ یہ راتیں زاہد شب زندہ دار کی طرح نہ تاریخ حجروں میں کٹی ہیں، نہ عاشق مہجور کی طرح اختر شماری میں۔ میری راتیں چائے خانوں میں گزرتی ہیں، قہوہ خانوں میں گزرتی ہیں، شراب خانوں میں گزرتی ہیں، اور اکثر سنسان سڑکوں پر محض آوارہ گردی کرتے ہوئے۔ میں شہر کے ان تمام ایسے ٹھکانوں کو جانتا ہوں جہاں طویل راتیں صرف چائے کے گھونٹوں اور سگریٹ کے کشوں پر گزاری جا سکتی ہیں۔ میں جھکی ہوئی چھتوں والے ان نیم تاریک چائے خانوں میں بھی بیٹھا ہوں جن میں ہر طرف دھواں منڈلایا کرتا ہے، اور بوسیدہ میزوں کے گرد بیٹھے ہوئے انسان سایوں کی مانند دھندلے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ ان چائے خانوں ہی کی طرح غلیظ ہیں، تمام دن ابلنے والی باسی چائے پیتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں اور بات بات پر بے تکے قہقہے لگاتے ہیں۔ انہیں کچھ خبر نہیں کہ زندگی کیسے کیسے ہنگاموں سے گزر رہی ہے، سوائے اس کے کہ مہنگائی بہت ہے اور ہر چیز کی قلت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بڑے سے بڑے واقعے کو اسی زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ سامنے تمبولی کی دکان پر ریڈیو لگا ہے، خبر آتی ہے کہ برلن کے مسئلے پر امریکہ اور روس کے درمیان لڑائی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اس خبر پر چائے خانے کا بوڑھا مالک کھنکھار کر کہتا ہے، لو سن لو، لڑائی پھر چھڑنے والی ہے۔ چائے کی پیالی ہونٹوں سے ہٹا کر کوئی طنزیہ لہجے میں تبصرہ کرتا ہے، تو پھر تمہاری تو بن آئے گی چچا، اب تین آنے کب چائے بیچنا۔ اس کی بات سن کر چائے خانے کی گھٹی گھٹی فضا میں ملے جلے قہقہوں کا شور گونجنے لگتا ہے۔ کشمیر کی جنگ پر کسی اخبار کا ضمیمہ نکلتا ہے، میں اسے پڑھ کر سناتا ہوں۔ کشمیر کے محاذ پر لڑائی بند ہو گئی۔ اس خبر پر وہ اس طرح اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، سنا ہے اس لڑائی پر سرکار کا بڑا روپیہ خرچ ہو رہا تھا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، سالی مہنگائی اب کچھ تو کم ہوگی۔ مائکرو فون سے سجی ہوئی جیپ اعلان کرتی ہوئی گزرتی ہے، کل شام کو 6 بجے امین الدولہ پارک میں پنڈت جواہر لال نہرو کا بھاشن ہوگا، آپ سے نویدن ہے کہ ادھک سے ادھک سنکھیا میں آویں کل شام کو 6 بجے۔ اعلان کرنے والے کی بھاری بھرکم آواز لاؤڈ اسپیکر پر گونجتی رہتی ہے، اور کل شام ہی کے متعلق چائے خانے میں اچانک کوئی دریافت کرتا ہے، اماں کل شام کو بھی مٹی کا تیل ملے گا یا نہیں، کئی روز سے گھر میں اندھیرا پڑا ہے۔ مجھے ان کی اس بے نیازی پر جھنجھلاہٹ بھی محسوس ہوتی ہے، پھر ترس بھی آ جاتا ہے۔ میں سوچنے لگتا ہوں کہ یہ بیچارے اس باسی چائے میں کتنی فرحت محسوس کرتے ہیں، دکھوں نے ان کو کس قدر بے حس اور چڑچڑا بنا دیا ہے۔ یہ گالیاں اور یہ بیتکے قہقہے اس کا رد عمل ہیں، ایک غیر شعوری طنز یا محض فرار، اور یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ان کے ذہنوں پر کابوس کی طرح طاری ہے۔ یہ خود اپنے وجود سے سہمے ہوئے ہیں، ان کے چہروں کے نقوش مجھے بہت گہرے معلوم ہوتے ہیں، دھسی ہوئی آنکھوں میں زندگی ہانپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ میں پورٹ فولیو سے کاغذ نکالتا ہوں اور ان کے مسخ اور بدوزہ چہروں کے پینسل اسکیچ بنانے لگتا ہوں۔ پھر میں اس امریکن جرنلسٹ سے ملتا ہوں جسے اس ملک کے تباہ حال انسانوں سے بہت ہمدردی ہے۔ وہ میرے فن کے بارے میں ایک باتصویر فیچر تیار کر رہا ہے۔ میں اسے کپور میں لے جاتا ہوں، شراب و کباب سے اس کی توازو کرتا ہوں، وہ وسکی کی چسکی لیتا ہے، میرے نئے اسکیچ دیکھتا ہے، میری تعریف و توصیف کرتا ہے، اور میں خوشی سے وارفتہ ہو کر سوچتا ہوں کہ ایک روز اس کا فیچر مکمل ہو جائے گا، کسی معروف امریکن اخبار میں شائع ہوگا، میرا فن پروان چڑھے گا، اور میں بائرن کی طرح ایک ہی شب میں شہرت دوام حاصل کر لوں گا۔ وہ میری فنی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور میں وسکی کے بڑھتے ہوئے نشے میں ایک اچھوتا کیف محسوس کرتا ہوں۔ پھر اس کے پاس نک سکھ سے درست کوئی انٹلیکچوئل قسم کی لڑکی آ جاتی ہے، وہ اس سے میرا تعارف کراتا ہے، میرے فن کے بارے میں بتاتا ہے، اسے میرا پورٹ فولیو دکھاتا ہے۔ وہ تعجب سے کہتی ہے، ارے یہ آپ نے بنائے ہیں، سچ مچ آپ نے تو کمال کر دیا، کتنے پرفیکٹ ایکسپریشن ہیں۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، اس کے تیکھے نقوش مجھے یونانی مجسموں کی طرح سبک معلوم ہوتے ہیں، اس کی کنول کسی شفاف آنکھوں میں زندگی انگڑائیاں لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس کے لباس سے پھوٹتی ہوئی ہلکی ہلکی خوشبو مجھے بے خود اور بے قرار کر دیتی ہے۔ میں وارفتہ ہو کر سوچتا ہوں کہ میں مونا لیزا سے بھی زیادہ اچھوتا شاہکار بنا سکتا ہوں۔ میں خود فراموشی کے عالم میں سوچتا رہتا ہوں، نشے سے سرشار ہو کر ہولے ہولے جھومتا رہتا ہوں۔ امریکن جرنلسٹ مجھ سے رخصت ہو کر چلا جاتا ہے، تیکھے نقوش والی لڑکی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ میں خود کو بری طرح تنہا محسوس کرنے لگتا ہوں، گلاس اٹھا کر جلدی جلدی کئی گھونٹ بھرتا ہوں، سگریٹ سلگاتا ہوں اور کش لگاتے ہوئے مان یہ خیال آ جاتا ہے کہ اس لڑکی کو میرے اسکیچ پسند ہے، اس کا مذاق بڑا آرٹسٹک ہے، مجھے اس سے پھر ملنا چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ کونے والی میز پر بیٹھا ہوا شاعر جو اپنے سر کے بڑے بڑے بالوں پر بار بار ہاتھ پھیر رہا ہے اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو دیر سے کوئی طویل نظم سنا رہا ہے، سراسر خود فریبی میں مبتلا ہے۔ یہ لڑکیاں اس کی نظم پر مطلق توجہ نہیں دے رہی ہیں، وہ بیزار اور اکتائی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ شاعر خام خواہ اپنی شاعری سے ان کو مروب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ان ڈی جنریٹ فنکاروں میں سے ہے جنہیں ننگے بھوکے انسانوں سے ہمدردی ہے، جو ان کے دکھوں سے اپنے فن میں زندگی کی ہلچل اور گہما گہمی بھرتے ہیں، اپنی شہرت کو فروغ دیتے ہیں، عزت اور ہر دل عزیزی حاصل کرتے ہیں، اپنے خوش ذوق و خوشحال قدردانوں کے بل پر شراب پیتے ہیں، قہقہ لگاتے ہیں اور لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایک روز حکومت ان کو خرید لیتی ہے، ننگے بھوکے انسانوں کی ہمدردی خرید لیتی ہے، پھر یہ حکومت کی قصیدہ خوانی شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ حکومت کے اشاروں پر ناچنے لگتے ہیں۔ یہ سوچتے سوچتے دفتن میں چونک پڑتا ہوں، سوچتا ہوں یہ امریکن جرنلسٹ میرے فن پر کوئی فیچر کوئی مضمون نہیں لکھ سکتا، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ جب چارلی چیپلن پر مقدمہ چلتا ہے تو وہ حکومت کو سخت گیر ہونے کا مشورہ دیتا ہے، جب ہارورڈ فاسٹ کو جیل خانے میں بھیجا جاتا ہے تو وہ حکومت کو مبارکباد دیتا ہے، جب مزدوروں کے خلاف ٹافٹ ہارٹلے ایکٹ پاس ہوتا ہے تو وہ حکومت کی تائید کرتا ہے، وہ اپنے سیاہ فام ہم وطنوں کی زبوں حالی پر ذرا بھی متاثر نہیں، حکومت ان کا بے دردی سے استحصال کرتی ہے، کوکلکس کلان کے فاشسٹ ان پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے مگر زبان تک نہیں ہلاتا، اس لیے کہ اس کا احساس مر چکا ہے، اس کی انسانیت مر چکی ہے، اس لیے کہ وہ امریکی حکومت کا اعلی کار ہے، اسے اس ملک کے تباہ حال انسانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی، وہ صرف امریکی سامراج کا زرخرید کارندہ ہے اور اس انٹلیکچوئل قسم کی لڑکی کا مذاق مطلق آرٹسٹک نہیں، وہ میرے آرٹ کی تعریف میں محض مجلسی تکلف برتتی ہے، اسے فن مصوری سے کوئی لگاؤ نہیں، وہ خوشحال متوسط طبقے کی ان لڑکیوں کی طرح ہے جو ہالی ووڈ کی فلموں اور فیشن میگزینوں کو دیکھ کر یکایک زندگی کو بڑا رومان انگیز محسوس کرتی ہیں، پھر ان کا جی چاہتا ہے کہ اپنے حسن کو اور نکھاریں، بہترین لباس پہنیں، اپنی سماجی شخصیت کو ممتاز کریں، پھر بال روم کے ہنگامے ہوتے ہیں، کلب کی رومانی ملاقاتیں ہوتی ہیں، چمکتی دمکتی کاروں میں پرسرار سرگوشیاں ہوتی ہیں اور ہستی مسکراتی چاندنی راتوں میں بے باک قہقہے گونجتے ہیں، لیکن زندگی کو اس قدر حسین بنانے کے لیے انہیں جو راہ اختیار کرنی پڑی ہے، قدامت پسند اسے آوارگی اور بد چلنی سے تعبیر کرتے ہیں اور روشن خیال لوگ سماجی اور اخلاقی اقدار کی شکست و ریخت کہتے ہیں۔ مجھے ان لڑکیوں سے کوئی بغض نہیں، آخر انہیں قابل نفرت کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ ان کا جرم صرف اسی قدر تو ہے کہ یہ سماجی برتری کی خواہاں ہیں اور سماجی برتری کا یہ احساس اتنی شدت سے بڑھتا جا رہا ہے کہ زندگی پر ملمہ کی تہ چڑھتی جا رہی ہے۔ خود میں نے اسکیچنگ کو محض تفریحی مشغلے کے طور پر شروع کیا تھا اور جب مجھے داد ملنے لگی، مجھے آرٹسٹ سمجھا جانے لگا، تو اچانک یہ محسوس ہوا کہ میرا بھی وجود ہے، میری بھی کوئی شخصیت ہے اور اب میں اپنی شخصیت کو فروغ دے رہا ہوں، اپنے فن کو شہرت دے رہا ہوں۔ میں انڈیا کافی ہاؤس میں بھی بیٹھا کرتا ہوں اور اکثر میز پر تنہا بیٹھا سگریٹ پیا کرتا ہوں، کافی پیا کرتا ہوں، پورٹ فولیو سے کاغذ نکالتا ہوں، پینسل نکالتا ہوں، پھر کسی قریب کی میز پر بیٹھے ہوئے شخص کے خد و خال بنانا شروع کر دیتا ہوں۔ میں اس کی طرف گہری نظروں سے بار بار دیکھتا ہوں۔ اس رویے پر وہ مشتبہ ہو کر میری میز کے پاس سے گزرتا ہے، پھر آہستہ سے نزدیک آ کر پوچھتا ہے، یہ تو شاید آپ نے میری ہی شکل بنا دی، میں بے تکلفی سے مسکرا کر کہتا ہوں، شاید آپ ہی ہوں، پہچان لیجئے۔ وہ کرسی کھسکا کر مسکراتا ہوا میرے قریب بیٹھ جاتا ہے، مجھے سگریٹ پلاتا ہے، کافی پلاتا ہے، اپنے ملنے والوں سے میرا تعارف کراتا ہے، میرے آرٹ کی خوب تعریف کرتا ہے۔ اس طرح میری شخصیت سے متاثر ہونے والے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، میری شہرت اور میرے فن کی قدردانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بیوپار یہاں ہر فنکار کرتا ہے، ادیب بھی اور شاعر بھی، جرنلسٹ بھی اور مقرر بھی۔ یہاں پبلسٹی کے لیے دلالوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ میری شخصیت میں جلد ہی جذب ہو جانے والے نیو انڈیا کافی ہاؤس میں بہت ملتے ہیں، ان میں وہ اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں جو کسی آرٹسٹ کی صحبت میں بیٹھنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ یہ مجھے اصرار کر کے کافی پلاتے ہیں، سگریٹ پلاتے ہیں، سنیما دکھاتے ہیں اور کبھی کبھی شراب بھی پلا دیتے ہیں۔ یہ جلد ہی بے تکلف ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر بحث کرتے ہیں اور اپنی تائید میں کسی بڑے آدمی کا مقولہ سند کے طور پر پیش کرتے ہیں، بالوں کو بار بار سنوارتے ہیں، پھر زینے پر لگے ہوئے صرف فیملیز والے بورڈ کو دیکھتے ہیں۔ یہ بورڈ ان کے اور اوپر گیلری میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں اور نوجوان عورتوں کے درمیان ایک دیوار کی طرح حائل ہے۔ اس دیوار کو کافی ہاؤس کے مینیجر نے نہیں کھڑا کیا، یہ دیوار صدیوں سے یوں ہی کھڑی ہے۔ یہ دیوار عورت اور مرد کے درمیان ایک حد بندی ہے، ایک فاصلہ ہے۔ یہ نوجوان گیلری میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں اور نوجوان عورتوں کو صرف دیکھا کرتے ہیں، ٹائی کی گرہ درست کیا کرتے ہیں، بال سنوارا کرتے ہیں۔ ان کو اس عالم میں دیکھ کر مجھے چوک کے وہ چائے خانے یاد آ جاتے ہیں جہاں میں اکثر بیٹھا کرتا ہوں۔ یہاں آتے ہوئے مجھے اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ دراصل یہ بازار آج بھی وہی ہے جہاں نصف صدی پہلے تھا۔ زندگی کا قافلہ منزلوں آگے نکل چکا ہے اور یہاں صرف جرس کارواں کی صدائے بازگشت ہے۔ یہاں ہر چیز قدیم ہے، وہی دھسی ہوئی دکانیں، وہی تنگ بازار، وہی اکبری دروازہ، وہی حیدر حسین خان کا پھاٹک اور اس کے پہلو میں وہی منشی نثار حسین کی دکان ہے۔ کتابوں کی اسی دکان سے رسالہ پیام یار نکلتا تھا، اسی دکان پر عبد الحلیم شرر، رتن ناتھ سرشار اور ریاض خیرآبادی کی ہر شام کو نشستیں ہوتی تھیں۔ قیام ندوۃ العلماء کے بعد شبلی نعمانی بھی ان بے تکلف صحبتوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ حیدر حسین خان کے پھاٹک سے متصل ابھی تک وہ بالا خانہ موجود ہے جس میں نوبہار رہتی تھی، جس کے متعلق مشہور ہے کہ سرشار اور ریاض دونوں اس کی باقی چتونوں کے گھائل تھے۔ اس بالا خانے پر آج بھی طوائفیں رہتی ہیں اور ہر شام کو بن سنور کر کسی کو تیر نظر سے گھائل کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں۔ نیچے سڑک پر گزرنے والے ان کو دیکھتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، مسکراتے ہیں اور چائے خانے میں میرے برابر والی میز پر بیٹھے ہوئے نوجوان اپنے ریشمی اسکارف درست کرتے ہیں، سگریٹ سے دھوئیں کے دائرے بناتے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کر بے چینی سے سامنے والے چھجے کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر کوئی الڑ اور شوخ طوائف اپنی نتھ کا موتی درست کرتی ہوئی آتی ہے، نیچے تمبولی سے چیخ کر کہتی ہے، اے چھبیلے 10 گلوریاں اوپر بھجوا دو جلدی سے۔ پھر ایک نگاہ غلط انداز سے ادھر ادھر دیکھ کر بے باکی سے مسکرا دیتی ہے۔ یہ مسکراہٹ عشوہ سازی ہے، لگاوٹ ہے، ایک پیام ہے میرے نزدیک بیٹھے ہوئے ان نوجوانوں کے لیے، ان کے لیے، ان کے ایسے لاتعداد نوجوانوں کے لیے جن کے واسطے نیو انڈیا کافی ہاؤس میں صرف فیملیز والا بورڈ آویزاں ہے۔ وہ دیوار کھڑی ہے جو صدیوں سے عورت اور مرد کے درمیان حائل ہے اور یہ بازار اس دیوار کو عبور کرنے کا چور دروازہ ہے۔ وہ الہڑ لڑکی اپنی نتھ کا موتی درست کرتی ہوئی چلی جاتی ہے، نوجوان اپنے اسکارف درست کرتے رہ جاتے ہیں، سگریٹ کے دھوئیں کے دائرے بناتے رہ جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ اوپر بالا خانے پر نہیں جا سکتے اس لیے کہ ان کی اماں جانی کا وثیقہ فروخت ہو چکا ہے، نہ ان کا صاحب جائیداد کوئی لاولت چچا ہے اور نہ ان کے کسی بڑے بھائی یا بہنوئی نے جنگ کے دوران میں سرکاری ٹھیکوں سے تگڑی کمائی کی ہے۔ یہ بگڑے ہوئے نوابوں کے صاحبزادے ہیں، یہ دیوالیے رئیسوں کے برخوردار ہیں، ان کی جیلیں خالی ہیں اور چائے خانے کا مالک خواجہ خالص کاروباری آدمی ہے۔ وہ ان کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، لہٰذا ان کو ایک کپ چائے اور پینا چاہیے ورنہ یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ خامخواہ کرسیاں گھیرے ہوئے ہیں، یہ گاہکوں کے ہجوم کا وقت ہے، آفتاب غروب ہو رہا ہے اور شام اودھ طلوع ہو رہی ہے۔ وہ بوڑھے کی تیکھی نظروں کا مقصد سمجھتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے ہیں۔ ان کو ابھی یہاں کچھ دیر اور بیٹھنا ہے، انہیں ابھی بہت سی باتیں کرنا ہے، اور یہ باتیں کیا ہوں گی؟ یہی کہ نکھت کا آج ریڈیو پروگرام ہے، زہرا کو مجرے پر سندیلا جانا ہے۔ اللہ رکھی کے یہاں دہلی سے سیٹ چنی لال آیا ہوا ہے، وہ اللہ رکھی کو 1,000 روپیہ ماہوار دیتا ہے اور شہریار پھوکٹ میں بسم اللہ پر حکومت چلاتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں دیتا بلکہ اور اینٹ کر لے جاتا ہے۔ وہ چوک کی ہر طوائف کے متعلق اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس ہر طوائف کے متعلق پوری اطلاعات ہیں، وہ ان کا ہر پروگرام جانتے ہیں، طوائفوں کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، ان کی شخصیت کا پورا لحاظ رکھتے ہیں۔ وہ ان کمسن نچنیوں میں گہری دلچسپی لیتے ہیں جو ابھی تک نتھ پہنتی ہیں اور جن پر نائکائیں کڑی نگرانی رکھتی ہیں۔ یہ ان کے معاشقوں پر بجھے ہوئے لہجے میں یوں تبصرہ کرتے ہیں، اماں یہ انوری کو کیا ہو گیا ہے، اس الو کے پٹھے رحمان پر رجھی ہوئی ہے۔ یہ رحمان وہی صادق پہلوان کا پٹھا ہے نا؟ جی ہاں وہی مچھل، کیا حلیہ ہے کمبخت کا۔ خدا جانے انوری کو اس کی کون سی ادا بھا گئی، سنا ہے اس پر ہار پھینکے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی گلوریاں بھیجی جاتی ہیں۔ دیکھیے ابھی اور کیا ہوتا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ صاحب عورت تو مرد کے بدن پر مرتی ہے اور رحمان کا بدن ٹھہرا کثرتی، اس نے ہاتھ پاؤں بھی کیا اچھے نکالے ہیں۔ اسی لیے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ رنڈی 100 سے کھاتی ہے، ایک کو کھلاتی ہے۔ یہ نوجوان یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، خواجہ ان کو گھورتا رہتا ہے، جھنجھلاتا رہتا ہے، اور یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی سامنے چھجے پر وہ الڑ طوائف آئے گی، اپنی نتھ کا موتی درست کرے گی، پھر ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دے گی، پھر کسی روز انوری کی طرح ان پر ہار پھینکے گی، انہیں اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی گلوریاں بھیجے گی۔ وہ شیفتگی کے عالم میں سوچتے رہتے ہیں، یکایک خواجہ ان کے پاس آ کر کہتا ہے، کرسیاں کچھ کم پڑ رہی ہیں، گاہک لوٹ لوٹ کر جا رہے ہیں، ذرا بازار کا ایک چکر ہی لگا لیجئے، معاف کیجئے گا اس گستاخی کو۔ نوجوان سٹ پٹا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، گھبرائے ہوئے لہجے میں اظہار معذرت کرتے ہیں، جی کوئی بات نہیں۔ وہ دکان سے نکل کر سڑک پر پہنچ جاتے ہیں، ان کے جاتے ہی نوابو مرزا پان کی پیک تھوک کر کہتے ہیں، واللہ ایسے ڈھیٹ تو دیکھے ہی نہیں، نہ کوئی شرم ہے نہ لحاظ، دوسرے کے نقصان کا بھی کچھ خیال نہیں۔ وہ آہے سرد کھینچتے ہیں، ہائے ہائے کیا زمانہ آ گیا ہے۔ میں نے اکثر غور کیا ہے کہ نوابو مرزا ہر موقع پر زمانے کو ضرور کوستے ہیں، ان کو اس دور کی ہر ایک چیز سے بغض ہے، عداوت ہے۔ نوابو مرزا اس چائے خانے میں بڑی پابندی سے آتے ہیں، آتے ہی ایک کپ چائے ضرور پیتے ہیں اور چائے میں نمک ڈالنا کبھی نہیں بھولتے، قبلہ کے رخ کبھی پشت نہیں کرتے، اگر کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے تو ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ ان کے ہر انداز میں ایک انفرادیت ہے، ایک خاص وزاداری ہے، ایک خاص آن بان ہے، اور اسی آن بان کی خاطر انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ خواجہ ان کو برسوں سے جانتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب نوابو مرزا کا چوک کے بالا خانوں میں بڑا شہرہ تھا، طوائفیں ان کے لیے آنکھیں بچھاتی تھیں، دکاندار جھک جھک کر آداب بجا لاتے تھے، مگر ان کے پاس اب کچھ نہیں رہا، صرف پرانی آن بان رہ گئی ہے، رسی جل گئی، بل باقی ہے۔ لیکن وہ جو کسی نے کہا ہے کہ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، یہ کہاوت نوابو مرزا پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ وہ ہر شام کو کھڑے گھاٹ کا دھلا ہوا اجلا لباس پہنے، چاندی کی موٹ کی چھڑی کے سہارے سنبھل سنبھل کر قدم رکھتے ہوئے خرامہ خرامہ اس بازار میں آتے ہیں جس کی شام سے شام اودھ موسوم ہے۔ نوابو مرزا بازار سے گزر کر خواجہ کے چائے خانے میں داخل ہوتے ہیں، خواجہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، چائے کی پیالی اٹھا کر گھونٹ بھرتے ہیں، بالا خانوں میں گھنگرو چھنکتے ہیں، تبلے پر تھاپ پڑتی ہے، گانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ نوابو مرزا گانا سنتے سنتے تڑپ کر کہتے ہیں، لا حول ولا قوت، کیا بے سرا الاپ رہی ہے، تبلہ کہاں جا رہا ہے، سارنگی کدھر ہے، کمبخت کو کچھ ہوش ہی نہیں۔ اور بھائی سچ تو یہ ہے کہ اب وہ گانے والیاں بھی نہیں رہیں، اب تو ڈومنیاں رہ گئی ہیں، ڈومنیاں، واللہ وہ بات ہی نہیں رہی۔ گانے والی تو صاحب صرف ایک دیکھی، نور پور والی شریفن، یہی سبزی منڈی کے سامنے اس کا کوٹھا تھا، ظالم نے کیا غضب کا گلا پایا تھا۔ بھائی میں نے تو کلکتہ والی گوہر کو بھی سنا اور آگرے کی اچھن بھائی کو بھی، مگر شریفن کی آواز میں جو رس تھا وہ کہیں بھی نہ ملا، ہے کیا قیامت کی آواز تھی۔ پھر صاحب طبیعت بھی اتنی اچھی کہ کبھی اس کے ہاں نہیں گیا تو گھنٹوں شکایت کرتی تھی، جیسا مزاج پایا تھا اللہ میاں نے ویسا ہی حسن بھی دیا تھا۔ نوابو مرزا کہتے رہتے ہیں اور خواجہ کسی گاہک کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ نوابو مرزا گہری سانس بھر کے یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر یاس انگیز خاموشی چھا جاتی ہے۔ ان کو ایسے عالم میں دیکھ کر میں نے ان کے کتنے ہی اسکیچ بنا ڈالے ہیں۔ نوابو مرزا لکھنؤ کے اس تنزل پذیر تمدن کی یادگار ہیں جو جان عالم واجد علی شاہ کے دور حکومت میں اودھ کی معاشرت میں پوری طرح رچا ہوا تھا، اور امانت اور رنگین کی شاعری جس سے مستعار ہے۔ یہ زندگی کی وہ سرحد ہے جہاں موت کی پرچھائیاں لہراتی ہیں۔ چوک سے آگے جس قدر بڑھتا جاتا ہوں، مجھے نوابو مرزا کی قبیل کے لوگ قدم قدم پر ملتے ہیں۔ یہاں تنگ و تاریک گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، کوہنہ سال بوسیدہ مکان نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چائے خانے ملتے ہیں جن میں بیٹھنے والے لوگ انگریز افسروں کا نام پورے ادب سے لیتے ہیں، اپنے خاندان پر ان کی نوازشوں کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، ان کے انتظام حکومت کی اب تک تعریف کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں زندگی کا کوئی بھی واضح تصور نہیں۔ یہ ان انسانوں میں سے ہیں جو مستقبل میں اندھیرا ہی اندھیرا دیکھتے اور جو خودکشی کر لیتے ہیں یا اپنے ماضی کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی نئی سرگرمیوں سے بچھڑ کر یتیم ہو گئے ہیں اور اپنے مردہ وجود پر خود ہی سوگ منا رہے ہیں۔ یہاں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہیں جرت اور انشا کی پوری پوری غزلیں یاد ہیں اور جنہوں نے اختر شیرانی اور فیض احمد فیض کا کبھی نام نہیں سنا۔ ان کوچہ و بازار میں انیس اور آتش کی روح آج بھی جھلکتی ہے۔ یہاں گفتگو میں آج بھی مچھو بیگ ستم ظریف کا طنز ملتا ہے اور سرشار کا روزمرہ اور محاورہ۔ آج بھی یہاں مرزا محمد عسکری کی بیٹھک میں ایک ایک شعر پر مہینوں بحث چلتی ہے۔ یہاں آج بھی جعفر علی خان اثر اپنے دیوان خانے میں نہایت اہتمام سے اپنا کلام بلاغت نظام سناتے ہیں اور اکثر شام سے صبح تک سناتے ہیں۔ شاعروں کی صحبتیں نخاس کے چائے خانوں میں بہت دیکھتا ہوں۔ یہ نہایت مرصع غزلیں کہتے ہیں، شعروں کو نوک پلک سے درست رکھتے ہیں، فنی قاعدوں کو پورے اہتمام سے برتتے ہیں، معمولی شعر کو خالص تغزل کہہ کر سنا دیتے ہیں اور اچھے شعروں کو صرف ایتائے جلی کی خاطر مسترد کر دیتے ہیں۔ میں یہاں ٹی ہاؤس میں بیٹھتا ہوں، شعر و ادب کی ان محفلوں سے لطف اٹھاتا ہوں۔ یہ شاعر پان کھلاتے ہیں، سگریٹ پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، پھر بڑے تکلف سے کہتے ہیں، کل شب کو کچھ شعر ہو گئے تھے، کہیے تو حاضر کروں۔ پھر 20-25 شعروں کی غزل سنا ڈالتے ہیں اور سخن فہم جی کھول کر داد دیتے ہیں۔ واللہ کیا مطلع کہا ہے، دوسرا کہے تو خون تھوک دے، واہ واہ کیا تیور ہیں، ہے قیامت کر دی آپ نے منظر صاحب۔ تعریفیں ہوتی رہتی ہیں اور منظر صاحب گریبان و دامن کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں، معشوق کی ستم شعاریوں کا رونا روتے ہیں، اس کے دشنام کو سراہتے ہیں، رقیب روسیہ کو کوستے ہیں، فلک کج رفتار کی دہائی دیتے ہیں اور سننے والے جھوم جھوم کر داد دیتے ہیں۔ پھر خود ہی چائے کا آرڈر دیتے ہیں، پان اور سگریٹ کا آرڈر دیتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ کا شور گونجتا رہتا ہے۔ پھر غزل ختم ہو جاتی ہے۔ منظر صاحب جھک جھک کر آداب کرتے ہیں، کچھ انکساری برتتے ہیں۔ اس عرصے میں ان کی چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ چائے کی دوسری پیالی پیتے ہیں، ان کا حساب بڑھتا جاتا ہے۔ چائے خانے کا مالک ٹوکنے لگتا ہے، یہ کسی دوسرے چائے خانے میں اڈا جما دیتے ہیں، ٹی ہاؤس کے سامنے سے گزرتے ہوئے کتراتے ہیں، قرض ان پر روحانی اذیت کی طرح طاری رہتا ہے، ان کی مفلسی ان کے لیے عذاب ہے، یہ خود اپنے وجود پر لعنت ہیں، یہ شاعر نہیں بھکاری ہیں، یہ کاسہ شاعری لے کر بھیک مانگتے ہیں، یہ سخن شناسوں کو ڈھونڈتے ہیں، اپنے ایکسپلوئٹ کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، یہ فنکار نہیں اندھے ہیں، انہوں نے زندگی کے اعلیٰ قدروں کی طرف سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ یہ وہ شاعر ہیں جنہیں سوائے طوائف اور بیویوں کے کسی کا قرب حاصل نہیں ہوا۔ ان کی شاعری میں محبوبہ کا تصور آج بھی طوائف ہی کے روپ میں ملتا ہے۔ ٹی ہاؤس میں سیکریٹریٹ کا ایک کلرک بھی آتا ہے، وہ صرف ایک کپ چائے پیتا ہے، تازہ اخبار جسے شاعر نظر انداز کر دیتے ہیں بڑے انہماک سے پڑھتا ہے۔ وہ شاعروں سے علیحدہ ہی رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وقت کم ہے، اسے ابھی دفتر جانا ہے اور اخبار بھی پڑھنا ہے۔ کلرک اور اسی قسم کے متوسط طبقے کے دوسرے لوگ مجھے ہر چائے خانے میں ملتے ہیں، لیکن یہ مولوی گنج اور امین آباد کے چائے خانوں میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان چائے خانوں میں ریڈیو بھی ہوتا ہے، یہ لوگ ریڈیو پر خاص طور سے خبریں سنتے ہیں، پھر قومی سیاست سے بین الاقوامی سیاست تک ہر مسئلے پر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں یا ہمیشہ کسی نئی جنگ کی پیشگوئی کرتے ہیں، بڑھتی ہوئی مہنگائی کا رونا روتے ہیں، اشیائے صرف کی قلت پر جھنجھلاتے ہیں، رشوت کے نت نئے ذرائع پر غور کرتے ہیں، بدعنوانیوں کو بڑھاتے ہیں، بلیک مارکیٹ کو فروغ دیتے ہیں، حکومت کو صرف برا بھلا کہتے ہیں، سیاسی پیچیدگیوں کو خالص فرقہ وارانہ زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں اور فسادات کی خبروں پر پورے تعصب کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے تنگ مکانوں میں رہتے ہیں جس کے ایک ہی کمرے میں خاندان کے کئی افراد کی رہائش ہوتی ہے۔ یہ چائے خانے میں اس وقت تک بیٹھتے ہیں جب تک گھر پر سناٹا نہ چھا جائے، سب لوگ سو نہ جائیں، تاکہ یہ بیوی سے اطمینان سے باتیں کر سکیں، خلوت سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکیں، اور خلوت میں بیوی سے باتیں کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ یہ جنسی بھوک کے مارے ہوئے ہیں، سڑک پر گزرنے والی جوان عورتوں کو ہمیشہ نظر بچا کر دیکھتے ہیں، پڑوس میں رہنے والی عورتوں کی آشنائی مزے لے لے کر سناتے ہیں، کسی اغوا کی داستان کو توجہ سے سنتے ہیں، پھر عورتوں کی بے راہ روی پر کڑھتے ہیں، نئی تہذیب پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میں خاموش بیٹھا غور کرتا رہتا ہوں کہ اپنی پارسائی کو برقرار رکھنے والے یہ ناسا مشق کس طرح جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ رند کے رند رہتے ہیں اور ہاتھ سے جنت بھی نہیں جانے دیتے، انہیں اپنی خاندانی وجاہت پر بڑا ناز ہے، ہمیشہ اپنا سلسلہ نسب ان جاگیرداروں سے ملاتے ہیں جنہوں نے سن 1857 کے غدر میں انگریزوں کو پناہ دی، چوری چھپے مدد کی، اپنی بڑھتی ہوئی اقتصادی بدحالی کو یہ سات پردوں میں چھپاتے ہیں، زندگی کو ملما کر کے پیش کرتے ہیں۔ ان کے رہن سہن، نشست برخاست، لب و لہجے، غرضے کے ہر انداز میں تسنو ہی تسنو ہے، اور یہ تسنو ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، یہ خود اپنے وجود کے لیے بھی مخلص نہیں۔ میں اسی طرح چائے خانوں میں بیٹھا ہوا ہر وضع قطع کے لوگوں کو دیکھا کرتا ہوں، ان کے اسکیچ بنایا کرتا ہوں، میں روز نئی نئی شخصیتوں کو دیکھتا ہوں، ہر طبقے کی زندگی کا ہر رخ سے مطالعہ کرتا ہوں۔ رات ڈھلتی جاتی ہے، بازاروں کی رونق اجڑتی جاتی ہے، سڑکیں سنسان ہوتی جاتی ہیں، دکانیں بند ہونے لگتی ہیں، چائے خانے بھی بند ہونے لگتے ہیں، لیکن امین آباد کے کچھ چائے خانے رات گئے تک کھلے رہتے ہیں۔ رات جس قدر ڈھلتی جاتی ہے، یہاں وہی لوگ نظر آتے ہیں جو میری ہی طرح بوہیمین ہیں، پھر امین آباد امین آباد نہیں رہتا، پیرس کا لیٹن کوارٹر بن جاتا ہے۔ ان میں بیشتر تعداد ان نوجوانوں کی ہے جو زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں ایک واضح نقطۂ نظر رکھتے ہیں، سیاسی اور سماجی امور پر بڑی کھری تنقید کرتے ہیں۔ رات گزرتی جاتی ہے، یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، سگریٹ کے کش پر کش لگاتے ہیں، نیند کے متعلق یہ بالکل نہیں سوچتے، اس لیے کہ ان کے انتظار میں کوئی بے چینی سے کروٹیں بدلنے والا نہیں، لیکن ان کے رویے میں جنسی بھوک کی شدت بھی نہیں، ان کی زندگی صرف باتیں ہیں، چائے ہے اور سگریٹ ہے، یہ بجھے بجھے رہتے ہیں، کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں، جیسے انہیں کوئی جستجو ہے، کوئی ذہنی خلش ہے۔ رات اور ڈھل جاتی ہے، چائے خانے بند ہو جاتے ہیں، ستاروں کی جبینیں دھندلی پڑ جاتی ہیں، میں چونک کر سوچتا ہوں کہ رات گزر چکی ہے، اب مجھے گھر جانا چاہیے، لیکن میں گھر نہیں جاتا، بلکہ کسی دکان کے تختے پر بیٹھ کر صبح کا انتظار کرنے لگتا ہوں، اور انتظار کرتے کرتے نیند سے شکست کھا کر میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، میں وہیں سو جاتا ہوں، پھر کوئی پہرے دار آ کر مجھے جھنجھوڑتا ہے، میں گھبرا کر پوچھتا ہوں، کیا ہے؟ وہ ذرا سختی سے کہتا ہے، یہ سونے کی جگہ نہیں، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں تل ملا کر پوچھتا ہوں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ آج کل دکانوں کے تالے ٹوٹ رہے ہیں، آپ یہاں نہیں سو سکتے۔ میں بگڑ کر کہتا ہوں، ذرا آدمی دیکھ کر بات کیا کرو، مگر وہ میرے سوٹ اور کیلیفورنین ٹائی سے مطلق مروب نہیں ہوتا، اسی طرح بدتمیزی سے کہتا ہے، اجی بہت دیکھے ہیں آدمی، آج کل سوٹ بوٹ پہن کر ہی تو چوری کی جاتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں، میں خاموش بیٹھا ہوا پیچو تاپ کھاتا رہتا ہوں، پھر وہ خود ہی ذرا نرم ہو کر کہتا ہے، دیکھیے اگر کوئی تالا ٹوٹ گیا تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، میری نوکری پر بن جائے گی۔ اس گفتگو میں میری نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ اب اسٹیشن جانا چاہیے، وہاں مسافر خانے میں چائے بھی مل جائے گی، ویٹنگ روم میں یا پلیٹ فارم کی کسی بینچ پر ذرا آرام کرنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی۔ میں اسٹیشن کی طرف چل دیتا ہوں، سڑکوں پر گھومنے والے آوارہ کتے مجھے دیکھ کر بھونکنے لگتے ہیں، اور گشت کرنے والے کانسٹیبل زور سے کھنکھارتے ہیں۔